والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين کوئی بھی تحریک جب کسی علاقے میں اپنے دعوت کا آغاز کرتی ہے اپنے مشن کا آغاز کرتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ماحول کو سمجھے کہ جس خطے کے اندر اس کو اپنی دعوت چلانی ہے اپنا نظریہ چلانا ہے خلافت قائم کرنی ہے یا مرکز کو مضبوط کرنا ہے کھڑا کرنا ہے وہاں پر سیاسی حالات کیا ہیں کون کون سی قوت ہیں ایسی ہیں جو اس کے راستے میں رکاوٹ آئیں گی اور جن سے لڑنا ناگزیر ہوگا پھر ان قوتوں میں زیادہ خطرناک کون ہے اور کم خطرناک کون ہے کس سے پہلے ہی مرحلے میں لڑا جائے گا اور کس سے بعد کے مراحل میں لڑا جائے گا کون سی قوت ایسی ہے جو سیاسی کشمکش اور چپکلش کی وجہ سے ہمارے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے اور کون سی قوت ایسی ہے جس کے خلاف ہمیں ہر حال میں لڑنا ہی لڑنا ہے اور اس کو ختم کیے بغیر ہم اور ہماری تحریک یہاں پر کھڑی نہیں ہو سکتی یہ ضروری ہے حتیٰ کہ ایسی سیاسی قوتیں جو اگرچہ پہلے مرحلے میں ہمارے اس خطے میں مؤثر نہ ہوں لیکن جب اس جنگ کا آغاز ہوگا نظریاتی کشمکش بڑھے گی تو ان بڑی قوتوں کا اس میں مداخلت کرنا یقینی ہے ان قوتوں کے بارے میں بھی معلومات رکھنا کسی بھی انقلاب کی دعوت دینے والوں کے لیے انقلاب اٹھانے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا اس تحریک کا آغاز فرمایا اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان قوتوں کو اور ان قوتوں کی سیاسی کشمکش کو قرآن کریم میں بیان فرمایا جو اس خطے میں بھی موجود نہیں تھی جس خطے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پروان چڑھنا تھا بلکہ اس خطے سے باہر تھے اللہ رب العزت نے فارس اور روم کی جنگوں کے بارے میں سورہ روم کی ابتدائی آیت میں بیان فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ایک طرف یہ جزیرۃ العرب تھا یہاں پر کوئی ایسی قوت نہیں تھی جو باقاعدہ منظم قوت ہو بکھری کی قوتیں تھیں الگ الگ قبائل تھے البتہ بت پرست ہونے کے اعتبار سے ایک مرکزیت ان کو حاصل تھی اور وہ مرکزیت کفار مکہ کے ہاتھ میں تھی وہ قیادت کفار مکہ کے ہاتھ میں تھی اس خطے سے بہت دور جہاں پر ابھی اس دعوت کو پہنچنا بھی نہیں تھا اور پہلی اس قوت سے ٹکرائے بغیر وہاں تک پہنچا بھی نہیں جا سکتا تھا وہ ایک طرف فارس تھے اور دوسری طرف رومی تھے اہل فارس وہ آتش پرست تھے اور اہل روم نصرانی تھے ان میں جنگوں کا آغاز ہوا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اہل فارس کی فوجیں شام پر چڑھ دوڑی شام پر رومیوں کی حکومت تھی شام میں رومیوں کو مکمل شکست ہوئی اور اپنا تختہ لے کر سلطنت اپنے بادشاہ کو لے کر وہ بھاگ گئے فارسی فوجیں ان کا پیچھا کرتے کرتے قسطنطنیہ تک چلی گئیں یعنی شام پورا فتح کیا اور آج کے ترکی میں داخل ہو گئیں اور ترکی عبور کر کے یعنی ترکی بھی آدھا فتح کر کے قسطنطنیہ ان کا آخری ان کا نصرانیوں کا مرکز تھا وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا قسطنطنیہ کا محاصرہ یہ فوجیں کیے ہوئے ہیں اس وقت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی کہ رومی مغلوب ہو گئے اور وہ مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین, اور آگے پھر اور بیان فرمایا, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. اب دیکھیے کہ اس خطے سے باہر ایک کشمکش ہے, ایک جنگ ہے, لیکن یہ خطہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. کفار مکہ بت پرست ہونے کے اعتبار سے آتش پرستوں کے ساتھ تھے, ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں. مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب ہونے کے اعتبار سے نصرانیوں کے ساتھ چلی گئی. اور اس طرح سے جب یہ غالب آنے لگے تو اس پر خوشیاں مناتے اور باتیں بھی یقیناً مناتے ہوں گے کہ دیکھو جیسے ہم نے ہمارے لوگوں نے ان کو ختم کر دیا, ہم تمہیں بھی ایسے ہی ختم کر دیں گے. یہ باتیں ہوتی ہوں گی ظاہر ہے, جب ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کسی کے دوست کو فتح ملتی ہے تو باتیں بناتے ہیں ان کے لوگ. اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی کہ رومی غالب آ جائیں گے. اس وقت رومیوں کو بھی تصور بھی نہیں ہوگا کہ رومی غالب آ جائیں گے. قسطنطنیہ بچانا ان کے لیے مسئلہ ہو رہا تھا. بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک جو جزیرۃ العرب میں تھی اور ابھی مکہ ہی میں تھی صرف, وہ بہت دور کے سیاسی حالات سے اپنے آپ کو نہ بچا سکی. تو آج کے دور میں ہم کوئی بھی تحریک جب کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دور تو ایسا دور ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ قوت ایک جگہ قائم ہے. جس نظام سے ہمیں سابقہ ہے, جس نظام کے ساتھ ہم نے جنگ چھیڑی ہے, جس کو ختم کر کے ہم خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں, اس نظام کی باغڈور ایک ہی قوت کے ہاتھ میں ہے اور دنیا اسی کی معمول بنی ہوئی ہے, اسی کی اعلی کار بنی ہوئی ہے. ہم دنیا کے جس خطے میں بھی اس تحریک کو اٹھائیں, افریقہ ہو یا ایشیا ہو, امریکہ ہو یا یورپ ہو, ہم جس خطے کے اندر بھی اس تحریک کو اٹھائیں گے ہمیں اسی قوت سے سامنا ہوگا اور اس کے اعلی کار ہمارے مقابلے پر آ جائیں گے. ایسے وقت میں کہ جبکہ دنیا ایک ہو چکی اور قوت اور دشمن ایک ہے, اس وقت میں ہم اپنی تحریک کو اٹھائیں اور دنیا کے سیاسی حالات سے ہم آگاہ نہ ہوں, دشمنوں کو سمجھتے نہ ہوں, ان طاقتوں کو سمجھتے نہ ہوں, تجزیہ نہ کر سکیں, تو پھر آپ اپنی تحریک کو کتنے دن بچا سکتے ہیں یا آپ اپنی تحریک کو کس طرح سے آگے بڑھا سکتے ہیں جبکہ آپ کے ہاں ترجیحات ہی متعین نہ ہوں, آپ یہی نہ سمجھتے ہوں کہ جنگ آپ کی کس کے خلاف ہے. نظام جو آپ لانا چاہتے ہیں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ اس وقت تک آپ اپنی تحریک کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا کی عالمی صورتحال کیا ہے. اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک اقتصادی صورتحال, عالمی اقتصادی صورتحال, دوسری عالمی سیاسی صورتحال, اور تیسری عالمی عسکری صورتحال. کہ سیاسی میں اقتصادی میدان میں کون سی قوتیں قابض ہیں, اس نظام کے پیچھے کون سی قوتیں کھڑی ہیں جو اس کو اقتصاد فراہم کرتی ہیں, جو ہمارے خلاف لڑنے والا دشمن ہے اس کو اقتصاد کون فراہم کرتا ہے, سیاسی حالات کیا ہیں کہ جب ہم جیتنے لگے یا جب ہم میدان میں کامیاب ہونے لگے تو سیاسی اعتبار سے ہمارے خلاف کہاں سے کیا کچھ ہو سکتا ہے, اس دنیا کی سیاسی بساط کو کون بدلتا ہے, کون الٹتا پلٹتا ہے اور کون اس کی ڈوریں ہلاتا ہے, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور اسی طرح عسکری صورتحال عالمی کیا ہے کہ ہم ایک ظاہری دشمن ہمارے سامنے ہے لیکن اصل عسکری قوت پیچھے کون ہے, اس سے لڑے بغیر ہم کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں. ان تمام تینوں صورتحال کو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. اگر اس کی ہم تاریخ میں جائیں کہ جس وقت ہمارے پاس حکومت تھی, خلافت تھی, اس وقت میں ہمارے دشمن پر کس کس طرح سے غالب آئے اور کہاں کہاں سے ہم نے مار کھائی تاکہ مستقبل میں ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. آپ اگر پہلے اقتصاد کو لیتے ہیں تو اقتصادیات کو لے لیں اور سیاست کو بھی لے سکتے ہیں, لیکن ہمارے دشمنوں نے جو آغاز کیا ہے وہ اقتصادی اعتبار سے ہمارے خلاف مہموں کا آغاز کیا ہے. جس وقت میں خلافت عثمانیہ مالٹا تک, بوسنیا اور سربیا تک قائم تھی, یعنی مشرقی یوروپ تک ہمارے پاس تھا, اور اس طرف پورا بر صغیر ہمارے پاس تھا. اس وقت میں جو ہمارے دشمنوں نے آغاز کیا وہ پہلا آغاز اقتصادی اعتبار سے کیا. اس کے انہوں نے کئی محاذ بنائے. ایک طرف ہندوستان میں اپنے قدم مضبوط کرنے کی انہوں نے ابتدا کی کہ ہندوستان اس تمام صورتحال میں بہت اہم کردار رکھتا تھا اور ایک بہت بڑی مسلمانوں کی قوت تھی جغرافیائی اعتبار سے اور اقتصادی اعتبار سے اور عسکری اعتبار سے. امت مسلمہ کی بہت بڑی قوت ہندوستان میں تھی. تو اس سے نمٹے بغیر ہمارا دشمن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے برے صغیر سے نمٹنے کے لیے انہوں نے ایک پالیسی بنائی. دوسری طرف جو ہمارا اصل دشمن تھا اس کے پاس اپنے افراد اتنے نہیں تھے, تو ابتدان اس کو ایسے افراد چاہیے تھے جو ہمارے مقابلے میں اس کے اعلی کار بن سکتے. اس کے لیے اس نے یورپ میں محنت کی. جو ہمارے دشمن ہیں جنہوں نے اس جنگ کا ہمارے خلاف آغاز کیا یہ اللہ کے دشمن یہودی ہیں. انہوں نے یورپ کے اندر اپنے افراد پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ایسی قوت ان کو اتنی تعداد ان کو مل جائے جو آئندہ آنے والی جنگوں میں یا سیاسی اور اقتصادی نظام میں ہمارے خلاف کام کر سکے. 16ویں صدی سے انہوں نے اس کا آغاز کیا کہ پہلے یورپ کے اندر انہوں نے اپنی ایک نئی قوت پیدا کی. یورپ میں کلیسا کی بادشاہت تھی, رومن کیتھولکس کی حکومت تھی تمام یورپ کے اندر. یہودیوں نے ان کے اندر محنت کر کر کے مختلف پروپیگنڈے کے ذریعے کچھ لالچ دے کر اور کچھ سازشوں سے اپنے ایسے افراد کھڑے کر لیے مختلف نعرے دے کر, جنہوں نے ایک ایسی جمعیت بنا لی جنہوں نے کلیسا سے آزادی کا اعلان کیا, نعرہ لگایا کہ کلیسا یہ انسانوں کو غلام بنائے ہوئے, پادری ہیں یہ انسانوں کو غلام بنائے ہوئے ہیں اور ہم انسانیت کی آزادی کے لیے عوامی آزادی کے لیے تحریک چلاتے ہیں. کرتے کرتے مختلف ذرائع انہوں نے استعمال کیے اور ایک فرقہ رومن کیتھولک سے نکال لیا جو پروٹیسٹنٹ کہلایا. پروٹیسٹنٹ خود کیتھولکس کے نزدیک لادین تھے اور مرتد تھے, لیکن یہ کرتے کرتے یہودی سپورٹ پیچھے سے موجود تھی ایک مضبوط طبقہ بن گیا. اور دھیرے دھیرے ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ پروٹیسٹنٹ طبقہ پادریوں پر اور کلیسا پر غالب آ گیا, جس کو پہلے مرحلے میں سائنسی انقلاب کے ذریعے سے وہ لے کر آئے, سائنسی انقلاب جس کو کہتے ہیں, اور اس کو مضبوط انہوں نے صنعتی انقلاب سے کیا. یعنی برطانیہ پر 1688 میں یہودیوں کا قبضہ ہو گیا, اور قبضہ اسی پروٹیسٹنٹ فرقے کے ذریعے ہوا کہ برطانیہ کے اندر جو رومن کیتھولکس کا, یعنی یوں کہہ لیجیے کہ مذہب کا اگرچہ تحریف شدہ تھا, مذہب کی بالادستی تھی وہ بالادستی انہوں نے ختم کر دی اور ایک لادینیت کی بالادستی انہوں نے قائم کر دی پروٹیسٹنٹ کے ذریعے سے. مارٹن لوتھر ان کا بانی تھا پروٹیسٹنٹ فرقے کا. دوسری طرف سائنسی انقلاب کے نام پر انہوں نے نئے نئے نظریات پیش کیے, کچھ ایجادات بھی کیں. اس طرح سے 1688 میں انہوں نے برطانیہ پر قبضہ کر لیا. یہی تحریک اس کے بعد پھر دیگر یورپین ممالک میں انہوں نے پھیلائی اور اچھی خاصی تعداد بلکہ حکومتی سطح تک سیاسی بالادستی انہوں نے وہاں پر حاصل کر لی. اور بہت بڑی کامیابی ان کو جو ملی وہ انقلاب فرانس سے ملی, جو 1789 میں انقلاب فرانس نہیں, وہ بھی ایک عوامی انقلاب, نام اس کو انہوں نے عوامی انقلاب ہی کا دیا لیکن در حقیقت وہ عیسائیت سے آزادی اور یہودیت کی غلامی کا انقلاب جس نے مکمل طور پر یورپ میں یہودیوں کے پنجے مضبوط کر دیے. اس مرحلے تک جو یہودی پہنچے وہ اقتصادی سازشوں کی وجہ سے پہنچے. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو اقتصادیات ہیں, انسان کا جو معاش ہے, ذرائع آمدن ہے, اگر اس پر کنٹرول ہو جائے تو پھر سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں آ سکتا ہے. اس کے لیے انہوں نے محنت کی, یہ ان کی پرانی فطرت ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی طرح اشارہ فرمایا کہ یہ چیزوں پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. دیکھیے اتنی چالاک قوم ایک ایسی چیز کے بدلے جو ان کو خود بخود مل جاتی ہے من مسلوہ, اس کے بدلے وہ یہ چیز کیوں چاہ رہے ہیں؟ ان کی فطرت شرری ہو چکی تھی اور طبیعت میں ہی شر پیدا ہو گیا تھا. ایک تو مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور جب چاہے اللہ روک لے اور پھر ہم اسی کے محتاج ہو جائیں گے, تو کیوں نہ ایسی چیز مانگ لیں جو ہمارے ہاتھ میں. دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان کی فطرت میں ذخیرہ اندوزی ہے, اور ذخیرہ اندوزی صرف اس لیے نہیں کہ خود کھائیں گے, ان کی طبیعت شرری ہے, دوسروں کو اپنا محتاج بنائیں گے, اس کا مقصد یہ بھی تھا. اس لیے انہوں نے وہ چیزیں مانگی جو جس میں انسان خود کفیل ہو سکتا ہے اور جس کے ذخیرے کر سکتا ہے. من و سلوہ ایک تو ذخیرہ نہیں ہو سکتا تھا, اور آپ نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ اللہ نے کیوں محروم کر دیا, ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ذخیرہ کرنے لگے تھے, طبیعت میں ذخیرہ اندوزی ہے نہیں. اور ذخیرہ اندوزی صرف اس لیے نہیں, ایک تو وہی خوف بھی ان کی طبیعت میں شامل ہے, ایک تو وہی خوف کہ اللہ روک نہ دے پھر اسی کے محتاج ہو جائیں, اور دوسرا یہ کہ انسان کو اپنا محتاج بنانا, محتاج بنا کر پھر اس کو اپنے لیے استعمال کرنا, یہ ذخیرہ اندوزی ان کے اندر تھی. تو اس مرحلے پر بھی انہوں نے یورپ میں اسی چیز کا آغاز کیا کہ یہ انہوں نے سوچا کہ کس طرح سے اس معاشی نظام کو اقتصادی نظام کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں. اس کے لیے ظاہر ہے پیسہ ان کے پاس تھا, اکٹھا انہوں نے کر لیا تھا, سناری کی دکان انہوں نے کھلوائیں. پہلے کاروبار ظاہر ہے اصل جنس کے ساتھ ہوتا تھا, زر مبادلہ کیا تھی, اصل جنس تھی, سونا تھا, چاندی تھا اور جو دھاتیں وغیرہ ہیں, اصل کے ساتھ تبدیلی ہوتی تھی. انہوں نے سونے کی دکانیں کھلوائیں اور بڑے بڑے شہروں میں کھولی. جو شیل کمپنی کا مالک ہے, اس کا جو ان کا جد امجد تھا روتشیلڈ, اس نے برطانیہ سے اپنے کام کا آغاز کیا, اور ایک دکان سے صرف سونے کی دکان تھی, سنارا تھا, صراف تھا, لوگ سونے کا کام اس کے ساتھ کرتے, اور پہلے ڈکیتی وغیرہ کے خطرے بھی ہوتے تھے, بعض دفعہ لوگ اس کو امانتاً اپنا سونا رکھوا کے چلے جاتے ہیں, ضمانت کے طور پر یہ اپنی پرچی یا رسید ضمانت کے طور پر کہ اتنے تولے سونا یا اتنا کلو سونا تمہارا میرے پاس رکھا ہوا ہے, وہ ان کو دے دیتا, جب ان کو ضرورت ہوتی لوگ اس سے لے لیتے. تھوڑا سا یہ معاملہ بڑھا تو لوگوں نے خود شروع کیا, لیکن لگتا نہیں ہے, تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ خود شروع کیا, لیکن تاریخ تو وقائع نگاری کرتی ہے. اگر غور کیا جائے تو خود لوگوں نے شروع نہیں کیا کہ اسی نے ایسا رجحان پیدا کیا, یہ ان کے ذرائع نے ایسا رجحان پیدا کیا یہودیوں نے کہ کوئی چیز خریدنی ہے, گندم خریدنا ہے, اب پہلے اس کی دکان پہ جاؤ گے, اپنی پرچی دو گے, سونا لو گے, پھر جا کے گندم خرید کے لے آؤ گے, کتنا وقت لگے گا؟ تو سیدھا سیدھا ایسا کرو کہ پرچی کو تو سب جانتے ہیں, پرچی گندم والے کے پاس لے کر جائیں اور اسے کہیں کہ میرا اتنا سونا اس کے پاس رکھا ہوا ہے, اتنے سونے کے بدلے گندم دے دو اتنی بوری, اور یہ پرچی اس کے بدلے تم رکھ لو, تو وہ سونا وہاں سے تم لے لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اعتماد تو تھا ظاہر ہے, دکان تھی اس کی, تو اس کے لیے بھی آسانی ہو گئی اور اس کو پرچی مل گئی, اس کو بھی اصل سونا مل گیا. اب وہ چاہے جا کے سونا لے لے یا ابتدان لے بھی لیتے ہوں, لیکن جب یہ سلسلہ بڑھ گیا تو اب لوگ پرچیوں ہی کا تبادلہ کرنے لگے. کہ دکاندار کے پاس پرچی آئی تھی, اب اس کو اور مال کی ضرورت پڑی تو اس نے وہ پرچی آگے بڑھا دی کہ ٹھیک ہے اتنا سونا ہے تو اس کے بدلے کے گندم یا جو بھی چیز ہے میں تم سے اٹھاتا ہوں. تو چیزوں کا تبادلہ کس سے ہونے لگا؟ اس روتشیل کی پرچی سے ہونے لگا. یہ بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا کہ لوگ اصل سونا جا کے نہیں دیکھتے اور پرچی پر ہی گزارا کرنے لگتے. اب یہ سود خور تھے, قرضہ بھی دیتے تھے, انہوں نے قرض دینا قرض دیتے تو اب پہلے تو سونا قرض میں دیتے تھے سود پر, اب یہ پرچیاں دینے لگے. کسی نے مثلاً کہا کہ مجھے 2 کلو سونا چاہیے, تو 2 کلو سونے کی پرچی بنا کے دے دی. اب اس پر سود جو چڑھ رہا ہے تو سود میں جو وصول کریں گے وہ سونا ہی وصول کریں گے, یا کوئی نقد جو ہوتی ہے زر ہوتی ہے وہ وصول کریں گے, یا عموماً زمینیں لے لیتے تھے اس کے بدلے میں، جیسے آج بھی بینک کرتا ہے کہ زمین آپ اپنا پلاٹ وغیرہ یا زمین کے کاغذات جمع کرائیں قرضہ لے لیں، انہوں نے وہ بھی یہی کرتے تھے۔ بہرحال اب دیکھیے کہ ان کو سود کس چیز پر مل رہا ہے، پرچی پر مل رہا ہے۔ اگر ان کے پاس 100 کلو سونا تھا تو انہوں نے 500 کلو سونے کی پرچیاں جاری کر دی۔ 100 کلو سونا تھا تو 100 کلو سونا کا قرضہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ بھی سارا ان کا اپنا نہیں تھا، وہ امانت رکھی ہوئی تھی لوگوں۔ 400 کلو سونے پہ جو 400 کلو جو سونے کی پرچیاں جاری کر رہے ہیں وہ یوں ہی پرچیاں ہیں صرف، ان کے پیچھے سونا نہیں ہے، لیکن ان کو بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ اس کے سونا مل رہا ہے۔ یہ شروع ہو گیا بہت جلدی، بہت کم عرصے میں پوری اقتصادیات کنٹرول میں آ گئی، اور اس سلسلہ اس نے اپنے پانچ بیٹوں کو، پانچوں بیٹوں کو یورپ کے بڑے بڑے 5 شہروں میں، جرمن، ایک کو جرمن کے شہر بھیجا، برلین بھیجا، دوسرے کو پیرس بھیجا، اس کو اسٹاف ہام بھیجا، یورپ کے جو بڑے بڑے ملک تھے ان کے 5 بڑے شہروں میں بھیج دیا۔ بہت جلدی اس پورے سونے پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ اب اس پیسے کو انہوں نے سیاست میں استعمال کیا، بادشاہ تھے ان ملکوں کے، ان کی فوجوں کو خریدا، ان کے وزراء کو خریدا، یہ میڈیا کا کام شروع کیا، پہلے سے لکھنے لکھانے کا، جو پہلے شاعر ہوتے تھے، ادیب ہوتے تھے، ان کو اٹھایا، جو آپ نام سنتے ہیں شیکسپیئر وغیرہ کا، اتنے بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے وہی نظریات پھیلائے جو یہودی چاہتے تھے۔ جیسے آج بھی آپ شاعروں کو دیکھتے ہیں کہ وہی لادین شاعر ہوتے ہیں سارے، انجمن ترقی پسندان انجمن جتنی ہوتی ہیں ان کو فنڈ پیچھے سے ہی ملتا ہے، تو جو نظریات جس زبان والوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں اس کے شاعر اور ان کے ادیب ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اردو والے ہوں، پنجابی ہوں، پٹھان ہوں، بلوچ ہوں، یہ جو ادب والا طبقہ ہوتا ہے اس زبان کے ادب کا، کیونکہ محاورے وہیں سے آ رہے ہوتے ہیں، محاورے اور مثالیں اور جو آپ کی زبان ہوتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ وہیں سے بن کر آتی ہے، تو وہ پھر آپ کے ان کے عقائد آپ کے محاورے بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے غلط کلمے میں ہمارے عوام کی زبانوں پہ ہوتے ہیں، کہاں سے آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ کلمے باز تو کفر ہیں لیکن وہ بن جاتے ہیں۔ مثالیں آپ نے سنی ہوں گی، جو بچے عورتیں بھی مثالیں بولتی ہیں بہت ساری، ہمارے عقائد کے خلاف ہوتی ہیں، دین کے خلاف ہوتی ہیں، تو یہ وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ادھر ادیبوں کو اٹھایا اور انہوں نے وہ افکار جو یہودی چاہتے تھے کلیسا کے خلاف اور پروٹیسٹنٹ کے حق میں، یعنی عوامی آزادی، عوامی اظہار رائے، عوام کی حکومت، یہ جمہوریت والے نعرے اس وقت سے انہوں نے شروع کیے، اور ادھر جرنیلوں کو خریدنا اور سیاستدانوں کو خریدنا، کرتے کرتے یعنی انگلینڈ پر اس طرح یہ قابض ہوئے، اس کے بعد فرانس پر یہ قابض ہو گئے 1789 میں۔ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی پہلی، خصوصاً انقلاب فرانس جس کو کہتے ہیں 1789 میں، اس کے بعد ان کی مکمل کامیابی ہو گئی۔ ادھر امریکہ دریافت ہو گیا 1492 میں، وہاں پر انہوں نے یہیں سے یورپ سے افراد لیے اور پکڑ پکڑ کے امریکہ لیتے چلے گئے۔ ان کو ظاہر ہے وہاں پر ضرورت تھی افراد کی، اپنے پاس افراد نہیں تھے، اور یہ جو گورے تھے یہ آفیسر تو بن سکتے تھے، یعنی کمپنیاں انہوں نے کھولیں، اس کمپنیوں میں ان کو تنخواہ دار ملازم آفیسر کے طور پر رکھ لیا، لیکن عام مزدوری کے لیے بندے چاہیے تھے، مشینری ابھی اتنی ایجاد نہیں ہوئی تھی، عام مزدوری کے لیے بندے چاہیے تھے۔ انہوں نے جو افریقن ممالک ہیں جن میں اکثر مسلم ممالک ہیں، صومالیہ ہے، موزمبیق وغیرہ، کینیا، ان تمام ممالک پر یہ کیا کرتے، ساحلی علاقوں پر حملے کرتے اور مردوں کو اٹھا کر سب کو جہازوں میں بھر کر امریکہ پہنچاتے، آدھے راستے میں مر جاتے، ان کو سمندر میں پھینک دیتے، جو بچتے ان سے جا کے امریکہ میں مزدوری کراتے۔ جو امریکہ میں کالے آباد ہیں ان میں 50% مسلمان تھے، اب تو عیسائی ہو گئے سارے، اور بڑے مظالم ان پر انہوں نے ڈھائے، بہت زیادہ مظالم کے تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسے مظالم انہوں نے کالوں پر ڈھائے جن میں اکثر مسلمان تھے۔ اتنے مظالم تک ڈھائے کہ جو باربیکیو چلا ہے، باربیکیو نہیں ہے جو ٹکے وغیرہ ریسٹورینٹس میں چل رہے ہوتے ہیں، باربیکیو کہا جاتا ہے، باربیکیو اصل میں ان کا ایک کھیل تھا، جو ان کی عورتیں بھی عموماً اکٹھی ہو جاتی اور کالوں کو پکڑ کے لایا جاتا، جو کالے اب مزدوری کے قابل نہیں رہتے اور انگارے دہک رہے ہوتے، اوپر وہ لگا دیا جاتا، لمبی لمبی سیخیں ہوتی ہیں اور زندہ ان کالوں کو ان سیخوں میں پرو کے زندہ اوپر آگ کے اناروں پر لٹا دیا جاتا، اور اس طرح وہ بھونتے تھے، تڑپتے تھے، تو ان کو بہت خوشی ہوتی تھی انگریزوں کو، یہ بار بھی کیوں تھا ان کا، اتنے ظالم تھے لوگ، یعنی 10 کروڑ انسان انہوں نے مارے امریکہ کو آباد کرنے میں، کتنے 10 کروڑ، یہ تو وہ ہیں جو آن دی ریکارڈ ہیں 10 کروڑ، اور ویسے کتنے ہوں گے اس کا کچھ پتہ نہیں، تو 50% اس میں مسلمان تھے. امریکہ ادھر انہوں نے آباد کر لیا، ایک جگہ ان کو وہاں مل گئی، یورپ پر ان کا قبضہ ہو گیا پورے فرانس کے. درمیان میں کچھ جنگیں انہوں نے لڑوائیں اور عیسائیت کو کمزور کرنے کے لیے، یورپ کو اور کمزور کرنے کے لیے، جن میں سے نیپولین بوناپارٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ فرانس کا تھا، اور انگلش برطانیہ کے خلاف اس نے جنگیں لڑی، ان کی کافی جنگیں رہیں. تو جنگیں بھڑکانے کا مقصد یہ تھا کہ یورپ کو اور زیادہ اپنا غلام بنا لیا جائے. اگر ابھی کچھ آزاد بھی ہے، ان کے اندر خوف بھی ہے یہودیوں کے اندر کہ دشمن کو چھوڑتے نہیں ہیں بالکل ختم کیے بغیر، خوف ہے، تو ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو یورپ دوبارہ اٹھ جائے. تو نفرت تو کرتے تھے یہودیوں سے انتہائی، کسی بھی اٹھ جاتے تو سارے منصوبے ناکام ہو جاتے، سارے منصوبے وہیں سے چلنے تھے ان کے. انہوں نے برطانیہ اور فرانس میں جنگیں چھڑوا دی، نیپولین کو بھڑکا کر جیسے بھی تھا برطانیہ کے خلاف جنگوں کا آغاز کر دیا. کچھ مقبوضات تھے، مثلاً مصر پر انگلستان برطانیہ کا قبضہ تھا، اس نے نیپولین بوناپارٹ نے اس پر قبضہ مصر پر قبضہ کر لیا، یہاں سے برطانیہ نے اس کو بھگایا، اس نے پھر انگلینڈ پر حملہ کر دیا، برطانیہ پر حملہ کر دیا، جنگیں چلتی رہیں. 1815 میں واٹرلو کی مشہور جنگ ہے، آخری جنگ ان کی رہی جس میں نیپولین شکست کھا گیا. دونوں طرف یہودی ہی تھے، سرمایہ دونوں کو، فرانس کو بھی یہودی فراہم کرتے اور برطانیہ کو بھی یہودی سرمایہ فراہم کرتے، تو دونوں قرضوں میں جگڑتے چلے گئے یہودیوں کے. اور جب فرانس ویسے شکست کھا گیا تو فرانس تو ویسے ہی ان کے بغیر ہو گیا، برطانیہ اتنا قرضے میں دب گیا کہ وہ پھر یہودیوں کے بغیر چل نہیں سکتا، تو برطانیہ پر اور زیادہ ان کا قبضہ مضبوط ہو گیا، اور برطانیہ کو پھر ہندوستان لے کر آ. آغاز اگر سے پہلے سے ہی کر دیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں، 1600 سے آغاز کر دیا تھا، 1600 سے جہانگیر کے دور سے انہوں نے اپنی کمپنی کا آغاز کر دیا تھا، اور کمپنی نے بنگال میں کام شروع کر دیا تھا. ہندوستان آئے تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی، ایک طرف کمپنی کو مضبوط کیا، دوسری طرف سازشیں شروع کی، اور یہاں بھی وہی تینوں کام جو یورپ میں انہوں نے کیے تھے، یعنی پہلے مرحلے میں اقتصادیات کا استعمال کرنا اور غداروں کو خریدنا. یہ جتنے بھی آپ آج خصوصاً پاکستان میں حکمرانہ طبقہ دیکھ رہے ہیں کہ اب آباء اجداد سارے وہی ہیں جنہوں نے پہلے مسلمانوں سے غداری کی، مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے بغاوتوں کا آغاز کیا، اپنے اپنے لشکر بنائے جیسے آج لشکر بنتے ہیں. یہ سارے کے سارا خصوصاً پاکستان میں جو حکمرانہ طبقہ ہے، جتنے نواب آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے چودھری ہیں، یہ وہی ہیں سارے جن کے آباء اجداد باقاعدہ تنخواہ دار ملازم تھے اور انہوں نے بغاوتوں کا آغاز کیا، تو اقتصادیات کو استعمال کیا، اور یہاں بھی وہی اپنے شاعر بھی پیدا کیے. غالب وغیرہ باقاعدہ فری میسن تھے، یہودیوں کا اعلی کار تھے اسد اللہ خان غالب جو تھا، تو اس میں وہی افکار و خیالات آپ اس کی شاعری میں دیکھتے ہیں سارے ملحدانہ، ان کو اٹھایا. کرتے 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 ایک وقت وہ آیا کہ بنگال پر انہوں نے قبضہ کر لیا. یعنی پہلے ابتدان صرف کمپنی بنائی تھی، لیکن کمپنی کے نام پر بڑھاتے بڑھاتے عسکری قوت بنا لی، افراد بھی وہاں سے اپنے لے آئے، اور یہاں سے مسلح ہونا شروع ہو گئے، بنگال پر قبضہ کر لیا. 1757 میں پلاسی کی جنگ ہو گئی، اس سے پہلے جنگیں ہوئی تھیں، تو سراج الدولہ جو تھے جنگجو مجاہد تھے، انہوں نے لڑا اور ان کو بہت مارا، کئی جنگوں میں مارا، لیکن پھر وہی میر جعفر کے ذریعے سے میر جعفر کو خریدا، یہ امیر العمرا تھا، وزیر اعظم تھا، اس نے عین میدان جنگ میں گھڑ سوار دستہ جو تھا اس کو سب کو لے کے واپس چلا گیا، اور یہ شکست کھا گیا. یہ شکست جو تھی یہ بہت بڑی شکست تھی، اور پہلی باقاعدہ عسکری فتح تھی ان کی. تو ابتدا اقتصادیات سے کی، سیاست کو استعمال کیا، اور آخر میں عسکریت کے ذریعے سے بنگال پر قبضہ کر لیا 1757 میں. ادھر بھی کام جاری ہے یورپ میں ان کا، امریکہ میں بھی کام جاری ہے اور بڑے صغیر میں بھی کام جاری ہے، ادھر عرب ممالک میں بھی کام جاری ہے، وہاں بھی اقتصادیات بھی استعمال کر رہے ہیں اور سیاست بھی استعمال کر رہے ہیں، اور مستقل خلافت عثمانیہ کے خلاف عربوں کو بھڑکا رہے ہیں، مصر پر قبضہ کر چکے ہیں، ہر طرف دیکھیے ان کا کام جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ تو ان کے کام ہیں، امت مسلمہ پر جنود آیا اور جہاد ان سے چھوٹ گیا. وہ امت جس کے بحری بیڑے ہر وقت بحر روم پر قابض رہتے تھے، نقشہ